الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، یہ سلسلہ مباحث اخلاقیہ اور مجالس عرفانیہ کا چھٹا حلقہ ہے آج، وہ مقام شکر ہے کہ پروردگار نے یہ ساعت بھی نصیب فرمائی کہ اس وقت پھر ہم لوگ علم اخلاق و مقدمات علم فتوت اور علم فتوت پر کچھ گفتگو کریں. مقصد گفتگو ظاہر ہے کہ صرف گفتگو برائے گفتگو نہیں، مقصد گفتگو ایک سفر کی تکمیل ہے. سفر تو شروع ہو چکا ہے بحمدللہ، اس سفر کی تکمیل بھی اسی رب کریم کی تائید مسلسل سے ہی ممکن ہے، لیکن ہم پر کوشش کرتے رہنا بھی لازم ہے. یہ کسی اور موقع پہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، اور یہ صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ بحیثیت ایک وجود ممکن، اور وہ بھی وجود ممکن مرید، وجود ممکن مختار، چونکہ یہ تو واضح کر چکا ہوں کہ انسان مجبور محض نہیں ہے اور انسان بے ارادہ نہیں ہے. وجداناً ہم اور آپ اپنے اندر ارادہ پاتے ہیں. آپ اپنے گھر سے اس بحث میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو ارادے سے آئے، بے ارادہ آئے؟ ارادے سے آئے. اپنے اختیار سے آئے، جبرن آئے؟ اختیار سے آئے. تو یہ وجود ممکن مرید، یہ وجود ممکن مختار، مرید و مختار ہونے کی حیثیت سے اس کا کل سرمایہ، اصل سرمایہ، اصل کیپیٹل سعی، کوشش. باقی کچھ ہمارا آپ کا نہیں، نہ زمین ہماری ہے نہ آسمان، کچھ ہمارا نہیں. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کا اصل سرمایہ، انسان کی اصل پونجی، انسان کا کیپیٹل، اس کی کوشش، سعی. تو سعی کو، کوشش کو حقیر نہ سمجھیں. سعی ہو اور صحیح سمت میں ہو، کوشش ہو اور صحیح سمت میں ہو، صحیح ڈائریکشن میں قدم اٹھائیں. اگر ہم نے سوچ سمجھ کے اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے صحیح سمت میں قدم اٹھایا تو اس کا مثبت نتیجہ حاصل ہونا سمجھیے کہ ضمانت شدہ ہے. اس بات کی ضمانت ہے کہ نتیجہ اچھا ملے گا، اور یہ ضمانت اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے، عز اسمہ وجل شانہ. ایک دم سے ذہن میں ایک بات آ گئی तो अर्ज़ कर दूँ इसी मौके पर, इस्तितरादन समझिए, ये मतलब इस तसलसल में नहीं है लेकिन इस वक्त इसी तसलसल में आ गया कि जो कोशिशें करते हैं, मैंने अर्ज़ किया कोशिश करें हम और सही समत में कदम उठाएं। तो दो चीज़ें हैं, सही समत का तायुन और कदम उठाना। सही समत का तायुन यह है इख्तियार या हुस्न इख्तियार, और कदम उठाना यह है इरादा, आपका इरादा किया और आगे बढ़े। ये जो सही समझ का तायुन करके कदम उठाना है, और उसके बाद मैंने अर्ज़ किया कि नतीजा फिर गोया इसकी ज़मानत है कि नतीजा अच्छा होगा, और ज़मानत उस परवरदिगार की तरफ से। अब इसमें सवालात बार बार आ जाते हैं बीच में कि ये अक्सर होता है कि बीच में रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, जिसे हम आजमाइश और इम्तिहान कहते हैं, इसकी क्या हकीकत है? कभी कभी इंसान ये समझता है कि हमने कदम तो सही उठाया था लेकिन नतीजा जो है तवक्को के बरखिलाफ हुआ। ये बहुत बड़ा मौजू है जो बहुत से लोगों की फिक्रों को मशगूल रखता है, और यहाँ तक के लोगों के एतिकाद में, ईमान में तजलजुल पैदा हो जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है। कभी इस पर हमने तफसील से गुफ्तगू की थी, हालांकि वो गुफ्तगू भी बड़ी हद तक आगे बढ़ने के बावजूद नातमाम रह गई थी। ईमान और इम्तिहान के मौजू पे मुसलसल हमने तकरीरें की थी, अशरे उला में भी और उसके अलावा भी। ईमान और इम्तिहान, जहाँ ईमान होता है वहाँ इम्तिहान भी होता है। यहाँ पर सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर, क़ुरान मजीद में है कि इंसान को ईमान की उस मंजिल पर होना चाहिए कि जहाँ वो ये समझे कि कोई मुसीबत भी हमारे ऊपर नहीं आ सकती जब तक कि वो उसकी तरफ से हमारे लिए लिखी हुई ना हो। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। यहाँ पर बस इस आयत के एक हर्फ की तरफ तवज्जो दिला के हम आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त बहस बहुत तफसीली है, बहुत तवील है। उर्दू में भी मुहावरा है मुसीबत पड़ना, हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई। यहाँ आयत में ये नहीं कि कहा गया है कि लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु अलैना, ये नहीं कहा गया, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, यानी जो उधर से आजमाइशें होती हैं वो भी इंसान के खिलाफ नहीं जाती, इंसान के हक में जाती। अलैना और लना का फर्क, जब भी कोई मुश्किल खुद ब खुद आपने सही इंतखाब किया, आपने सही डायरेक्शन में एफर्ट्स की, सही समत में कदम आगे बढ़ाया और फिर एक रुकावट आ गई, आप यकीन कीजिए कि ये रुकावट आपके हक में है, इससे आपके इल्म में और तजर्बे में कोई ना कोई इजाफा होगा मुस्बत, और आपके सरमाए हस्ती में इजाफा होगा, नुकसान नहीं होगा, खसारा नहीं होगा, इफादा होगा, फायदा होगा। ये ज़हन आली में रहे। अब जाहिर है ये बहुत बड़ा मौजू है और इसमें बहुत से लोग बहस करेंगे, और जो लोग एतिकाद ही नहीं रखते, ईमान ही नहीं रखते, उनकी बात अलग है, वो हमारी हर बात का मजाक उड़ाते हैं, इस बात का भी मजाक उड़ाएंगे, मगर हकीकत यह है कि जब खुद से कोई मुश्किल दरमियान में आती तो वो इंसान के इल्म व अमल में बहुत कुछ इजाफे के और बरकत के अबवाब खोलती है। बहरहाल ये एक बात थी जो दरमियान में अर्ज़ की मैंने, वैसे ज़हन में रखिएगा कि नस कुरानी है इल्ला मा कतबल्लाहु लना, ये नहीं इल्ला मा कतबल्लाहु अलैना, नहीं वो मुसीबतें हमारे ज़रर में नुकसान तमाम नहीं होंगी, ये नहीं है कि उससे हमारा नुकसान हो उससे हमारा फ़ायदा हो, वो हमारे हक में हैं हमारे खिलाफ नहीं। तो अगर हमने सही समत में कदम उठाया है तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा, और हर वजूद मुमकिन अपनी एक मंजिल कमाल तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। गुज़श्ता मजलिस दर्स व बहस में एक बहुत ही अहम और ज़रूरी और बुनियादी और अमली सवाल तक पहुंच गए थे हम लोग, और उस सवाल का जवाब देना भी शुरू कर दिया था, या सवाल के जवाब की जस्तजू में आगे बढ़े थे। वो ये कि अगर हम आज ये चाहें कि अपनी अखलाकी शख्सियत को दुरुस्त करें तो पहला कदम क्या होना चाहिए, सवाल ये था, आगाज़ कहाँ से करें। और मैंने अर्ज़ किया था इसका जवाब के वो सिफत जिसे हिकमत कहते हैं वो पैदा करने की कोशिश सबसे पहले की जाए, यानी सबसे पहले शख्सियत में इल्मी कुव्वत और इस्तेदाद को मुस्तहकम किया जाए। अगर इल्मी कुव्वत अक्ली कुव्वत मुस्तहकम है तो फिर दूसरी कुव्वतें भी मुतवाजिन और मोतदिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर इस्तिदराक के तौर पर यानी बहुत सी बातें जो छूट गई थीं उनमें से कुछ बातों का तज़किरा करते हुए हम इस बात का तज़किरा करना चाहेंगे कि कभी कभी ये जुज़ई मसला है, यानी शख्सी और जुज़ई मसला, फ़र्द फ़र्द के मसाइल अलग होते हैं। एक है जनरल फार्मूला कि अखलाकियात को दुरुस्त करना हो तो कहाँ से शुरू करें, कुव्वत आकिला को दुरुस्त करें, हिकमत पैदा करें, कुव्वत इल्मी को बढ़ाएं। इल्म अगर होगा और अक्ल दुरुस्त होगी तो इंसान ज़िंदगी के तमाम मसाइल को एक तवाज़ुन व इतदाल के साथ लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन मुमकिन है कि कहीं कोई ऐसा शख्स भी हो जिसके पास अक्ल है इल्म है लेकिन ज़रूरत यह है कि सबसे पहले वो इफ़त पैदा करें, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो उसके लिए उसकी नस्बत से ज़ाहिर है कि गुफ्तगू फिर नुक्ता अव्वल होगा इफ़त। बेइफ़्फ़ती यानी शहवतों को आज़ाद छोड़ देना पूरी शख्सियत को तबाह कर देना, बेइफ़्फ़ती इंसान की शख्सियत को तबाह कर देती है। इल्म और फ़ज़्ल और कमाल और शुजाअत और हिकमत सब गारत कर देती है बेइफ़्फ़ती। अब मैं मोटी मोटी इस्तिलाहों से बच के बिल्कुल, क्योंकि ये भी शिकायत आ गई थी कि इस्तिलाहों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, हालांकि इतना नहीं किया है मैंने इसलिए, लेकिन इस्तिलाहों को सुनना भी ज़रूरी है, इस्तिलाहों से आशना होना भी ज़रूरी है। अब बाज़ बहुत ही मामूली सी बातें लोग समझेंगे लेकिन ये मामूली बातें नहीं हैं। आपने पुराने हकीमों का तज़किरा सुना होगा कि पुराने हकीम तबीब ऐसे होते थे जो मरीज़ का चेहरा देख के उसकी बीमारियां बता दिया करते थे। ये किस्से कहानियां नहीं हैं, ये हकीकत है। ये इंसान का चेहरा जो है یہ بہت سی چیزوں کا آئینہ. اور پھر اگر کوئی شخص اسی علم میں مہارت رکھتا ہوں یا نبض دیکھ کر, اب بھی ایسے لوگ ہیں, میں ایسے طبیبوں سے ملا ہوں جو آپ جدید نظام طب میں بلڈ ٹیسٹ اور مختلف یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں اور مختلف ایکس رے اور مختلف رپورٹس اور ان سب کے بعد جن نتیجے تک جن نتائج تک پہنچتے ہیں وہ لوگ نبض دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ بیماری ہے آپ, اور بالکل 100% درست بتاتے ہیں صرف نبض دیکھ کر. ہیں ایسے لوگ اس وقت دنیا میں موجود اور اچھی خاصی تعداد ہے ان کی. تو اسی طرح بے عفتی, اس بیماری کی شناخت کہاں سے کریں گے آپ؟ بے عفتی لفظ بہت بڑا ہے, لیکن عفت کسی میں پائی جاتی ہے, عفیف ہے شخص, یعنی اسے اپنی شہوتوں پر کنٹرول ہے, یعنی اندازہ کہاں سے لگائیں گے, شروعات کہاں سے ہوگی؟ یہ بزرگ حضرات جو جن کی وجہ سے, جن کے جلال و جمال کی وجہ سے خانقاہوں نے عظمتیں پائیں, یہ جو خانقاہ نشیں بزرگ ہوا کرتے تھے, یا معلمین اخلاق جو اخلاقی تربیت کیا کرتے تھے, یہ کس طرح ایک ایک شخص کو پہچان لیتے تھے اور اس کے حسب حال نسخے تجویز کرتے تھے کہ تمہارے لیے یہ دستور العمل ہے, تمہارے لیے یہ دستور العمل ہے, تمہارے لیے یہ دستور العمل ہے. کس طرح؟ تو اس کی چند مثالیں میں عرض کر دوں گا آپ کے ساتھ. آپ دسترخوان بچھائیے اور لوگوں کو کہیے بسم اللہ, تناول فرمائیں. ہر انسان جس طریقے سے اپنی غذا کی طرف, اپنی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا, اور جس طریقے سے کھائے گا, اور جس طریقے سے لقمے کو چبائے گا, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی عفت پائی جاتی ہے اور کتنی نہیں. اور اسی اعتبار سے تجویز کر دیا تھا کہ بھائی آپ کے لیے یہ نسخہ ہے, آپ کے لیے یہ نسخہ ہے, آپ کے لیے نسخہ ہے. انسان کو اپنی بھوک پر, اپنی شہوت پر, اپنی خواہش پر کتنی گرفت ہے, کتنا کنٹرول ہے, کتنا ضبط ہے اور کتنا نہیں ہے. دسترخوان پر ٹوٹ پڑنا, گیر کے کھانا کھانا, اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی پلیٹ میں لے لینا, نوالا توڑنے کا انداز, منہ میں رکھنے کا انداز, منہ کو حرکت دینا, نوالا چبانے کا انداز, نوالا چبانے کے انداز جو آواز پیدا ہوتی ہے, آپ کی آواز, آپ کے منہ کی آواز دوسرا سن سکے, یا جبڑا اس طرح چلے جیسے چوپایوں کا چپڑا چلتا ہے, ان سب چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا مہذب ہے یا کتنا مہذب نہیں, یہ شخص میں, اس شخص میں کتنی عفت پائی جاتی ہے, کتنی عفت پائی نہیں پائی جاتی. اس لیے کہ بھوک کا تعلق اور غذا لینے کا تعلق یہ اسی قوت شہوانیہ سے ہے, وہ قوت جو آپ کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. ضروری ہے کھانا کھانا, ضروری ہے, اور کھانا کھانے کی تہذیب, کس طریقے سے آپ روٹی اٹھا رہے ہیں, کس طریقے سے نوالا توڑ رہے ہیں, کس طریقے سے منہ میں رکھ رہے ہیں, خود اپنی پلیٹ کو دیکھ رہے ہیں یا دوسروں کی پلیٹ کو دیکھ رہے ہیں. ایک چیز بہت لذیذ ہے, عمدہ ہے, آپ کو پسند بھی ہے, دور رکھی ہوئی ہے دسترخوان پر, آپ دسترخوان کے اس سرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نظر جو ہے آپ کی وہیں ہے. بس مثالیں دیکھیے, یہ اب ذرا پریکٹیکل, بہت زیادہ پریکٹیکل ہو گئی بات, لیکن یہ ہے سوچنے سمجھنے اور ڈسکس کرنے کی بات. تہذیب نفس, ان چیزوں کو لوگ اہمیت نہیں دیتے نا. تہذیب نفس, جو شخص دسترخوان پر یعنی بزم میں اپنی شہوتوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ خلوتوں میں کیا کنٹرول کرے؟ اور فرمایا ایک جملہ کافی ہے سوچنے کے لیے، جو شخص اپنی پسند کی چیز حاصل کرنے کے لیے آداب مجلسی کا خیال نہیں کر سکتا وہ تنہائیوں میں کیا کرے گا اپنی شہوت کی تسکین کے لیے؟ اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، عفت، زندگی کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں مگر ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، انسانی قدروں کے ساتھ. تہذیب کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر، انسان حیوان ناطق ہے، اس میں ایک جز حیوان جنس ہے، آخر حیوان ناطق ہے، ناطقیت فصل ہے، لیکن اس کی زندگی میں ہر چیز میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انسان ہے، حیوان نہیں ہے، حیوان محض نہیں ہے. بکری بھی کھاتی ہے، گائے بھی کھاتی ہے، اور جانور بھی کھاتے ہیں. اس پوری کائنات میں جتنے جانور ہیں ان جانوروں میں واقعاً اس انسان کا جو ڈھانچہ بنایا ہے پروردگار نے، آپ کے علاوہ کسی اور کو سر بلند بنایا ہے؟ حق نے آپ کو سر بلند بنایا. وہ یہ کوشش کیجئے کہ یہ جو سر بلند ہے یہ بلند رہے، جھکنے نہ پائے. جھکے تو اسی کے آگے جس نے سر بلندی عطا کی ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے جھکے گا تو اس کا مطلب آپ کی شخصیت میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، کہیں کوئی توازن کھو بیٹھے، اعتدال کھو بیٹھے. حق نے آپ کو، خالق نے آپ کو سر بلند بنایا ہے. سب سے زیادہ سر جھک جاتا ہے کب؟ انسان اگر شہوتوں پہ کنٹرول نہ کرے. سر جھکتا ہے، نظر جھکتی ہے، آبرو ضائع ہو جاتی ہے انسان کی. شخصیت کا پانی اتر جاتا ہے. یہ سب محاورے ہیں نا زبان کے. اب یہ محاورے بولے نہیں جاتے. آبرو، چہرے کی آب، آبرو. تو پروردگار نے آپ کو سربلندی بھی عطا کی ہے اور آبرو مندی بھی عطا کی. یہ سربلندی اور یہ آبرو مندی باقی رہے اس کے لیے پہلی چیز ہے بہت سے مقامات پر بہت سے اشخاص کے لیے عفت، شہوتوں پہ کنٹرول. وہ بات بالکل اپنی جگہ ہے کہ پہلا قدم علم اور عقل اور حکمت کا پیدا کرنا، لیکن ثانوی حکم یہ ہے، جو کہ بہت سے حضرات کی نظر میں یہی اولی حکم کا درجہ رکھتا ہوگا. بہت سے حضرات کے لیے علاج یہیں سے شروع کرنا پڑے گا. لیکن نا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اصل مرض تو کچھ اور ہے لیکن درد بہت زیادہ ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے مریض درد سے، تو کوئی ایسی دوا دی جاتی ہے کہ درد ذرا تھم جائے تاکہ اس بیماری کا علاج ہو سکے. تو اصل چیز ہے پوری اخلاقی شخصیت کو توازن بخشنے کے لیے پہلی چیز اس وصف کا پیدا کرنا ہے جسے حکمت کہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، لیکن بہت سے موارد پر، اکثر و بیشتر موارد پر عفت کا مسئلہ، اور عفت کا تعلق کھانے پینے کے احکام سے لے کر، نظر کے احکام سے لے کر، بولنے کے احکام سے لے کر، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ خلوت کے بہت سے احکام ہیں جو اس میں شامل ہیں، بزم سے لے کر اور تنہائیوں تک. اب یہاں پر اپنا پرانا جملہ جو میں نے ممبر پہ عرض کیا تھا وہ یاد آ گیا، زبان پہ آ رہا ہے تو عرض کر دوں کہ دیکھیے حق سبحانہ و تعالی نے. کوئی جائز لذت ایسی نہیں ہے جس سے انسان کو محروم رکھا ہو. بس یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہر لذت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا صحیح وقت اور صحیح ماحول اور صحیح مقام تجویز فرمایا ہے. میں نے ذرا ایک ظریفانہ جملہ یہ کہا تھا کہ آپ حضرات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شراب خاری بھی کوئی اچھی چیز ہے تو اللہ نے شراب پینا بھی حرام نہیں قرار دیا ہے مگر جنت میں, یہاں حرام ہے. کیونکہ یہاں شراب کا نقصان ہے کہ یہاں شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے. جنت کی شراب وہ شراب نہیں ہوگی جو عقل کو زائل کرے, بلکہ جنت کی شراب وہ ہوگی کہ جس سے اور قوت عاقلہ اور انسان کی وجدانی قوت ہمیشہ بڑھتی ہی چلی جائے, فیض مسلسل رہے گا, فیضان مسلسل رہے گا. ہمارے پاس کوئی قوت ایسی نہیں ہے, نہ ظاہری نہ باطنی, کہ جس سے ہم جنت کی کیفیتوں کو سمجھ سکیں یا بیان کر سکیں, مگر یہ کہ بس ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ ہے وحی کا وسیلہ, اور وحی کے وسیلے سے ہمیں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلے سے ہم تک جنت کی تفصیلات آ چکی ہیں, جہنم اور آخرت کی تفصیلات آ چکی ہیں. لیکن ابھی ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے اور فتوت تک پہنچنا ہے, یہ یاد رکھیں. موضوع میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے مگر یہ سب مقدمات ضروری ہیں. پلٹ کر ہم پھر آتے ہیں حکمت کی طرف. یاد رکھیے بہت سے لوگوں کے لیے عفت, اب تیسرا مرحلہ ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نقطۂ آغاز یہ ہے کہ ان کے تحور پہ کنٹرول کیا جائے. یعنی بہت سے لوگ ہیں, عفت ہے, علم و دانش ہے, مگر جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول نہیں کر سکتے, تو وہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہیں ایسے لوگ, تحور کو شجاعت تک لانے کی ضرورت ہے. اب جن حضرات کو میرے یہ جملے یاد ہوں گے, نہیں یاد ہوں گے تو میں اس وقت عرض کر دوں, یہ باتیں مقرر عرض کرنے میں فائدہ ہے. اس کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ لیس فی الاعادۃ افادہ, کبھی کبھی فی الاعادۃ افادہ ہوتا ہے, کبھی کبھی بات مقرر عرض کرنے میں فائدہ ہو. میر انیس علیہ الرحمہ کا مشہور مصرعہ ہے, مطلع ہے مرثیے کا, حضرت حر کی شان میں, بخدا فارس میدان تحور تھا حر, بخدا فارس میدان تحور تھا حر, ایک دو لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر. بے پناہ مرثیہ ہے, انیس کے شاہکار مرثیوں میں سے ایک ہے. اس کے پہلے ہی مصرے پر غور کیجیے. اردو میں لفظ تحور زیادہ عام ہے یا لفظ شجاعت؟ شجاعت. انیس کیا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ میر انیس علیہ الرحمہ کا سب سے بڑا وصف یہ ہے, سب سے بڑی صفت یہ ہے, خصوصیت یہ ہے کہ وہ سلیس زبان استعمال کرتے تھے, غریب الفاظ, نامانوس الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے بلکہ مانوس الفاظ استعمال کرتے تھے زیادہ تر. تو اردو میں سامنے کی لفظ یا سامنے کا لفظ دونوں جائز ہیں. لکھنؤ والے دبستان لکھنؤ میں لفظ کو تانیس کے ساتھ بولا کرتے تھے لوگ, اور دہلی والے تذکیر کے ساتھ, اور خاص طور سے جمع جب بولتے تھے, اگر مفرد میں مذکر تو جمع میں لفظیں تو بہرحال مؤنث ہی بولتے تھے. تو شجاعت کا کلمہ, شجاعت کی لفظ یا شجاعت کا لفظ سامنے کا, اسے چھوڑ کے میر انیس نے کہا بخدا فارس میدان تحور تھا ہو. یہ یاد رکھیے کہ حضرت حر کی شان میں ہے یہ مرثیہ. تحور شجاعت, دونوں کلمات دونوں الفاظ کا وزن عروضی ایک ہے. تو اگر یہ مصرع یوں پڑھا جائے بخدا فارس میدان شجاعت تھا حر, مصرع صاف ہے, بخدا فارس میدان شجاعت تھا حر. لیکن انیس نے یہ نہیں کہا, انیس نے کہا ہے بخدا فارس میدان تحور تھا حر. کیوں؟ مجھے یقین ہے اگر یہی مرثیہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شان میں ہوتا تو میر انیس علیہ الرحمہ کیا فرماتے؟ میر انیس یہی کہتے کہ بخدا فارس میدان شجاعت. اب جس طرح سے بھی وہ حضرت عباس کی شان میں کہتے ہیں بخدا فارس میدان شجاعت تھا وہ. لیکن جناب حر کے لیے چونکہ یہ مرثیہ تھا اس لیے انیس نے سوچ سمجھ کے تحور کے کلمے کا انتخاب کیا, کیونکہ تحور علم اخلاق میں شجاعت کا کمال نہیں بلکہ نقص ہے. تحور کے معنی ہیں قوت کا یا غیظ و غضب کا جاؤ بے جا استعمال, جو کہ حر نے کیا. ٹھیک ہے نا؟ جب حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے راستے میں امام حسین کو روکا, امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا, امام حسین علیہ السلام کو ان کی مرضی کے مطابق چلنے نہیں دیا, صحرائے کربلا تک لے کر. یہ اقدامات سب اخلاقی اقدامات تھے, درست تھے, اپنی قوت کا اظہار تو کر رہا تھا. بعد میں اسی حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام والسلام کی خدمت میں آ کر توبہ کر کے اور اپنی قوت کو صحیح سمت میں صرف کیا. قوت کا صحیح سمت میں صرف کرنا شجاعت ہے, قوت کا بے جا استعمال تحور. تو چونکہ حر علیہ السلام اب ظاہر ہے شہید راہ خدا ہے علیہ السلام, لیکن علیہ السلام ہونے سے پہلے حر اس نے اپنی قوت کا استعمال صحیح سمت میں بھی کیا اور غلط سمت میں بھی کیا. معرفت تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی, معرفت تھی, اخلاقی شخصیت اتنی کمزور نہیں تھی حر کی, لیکن اس کی جو قوت ہے غضبیہ تھی وہ اس وقت تک تابع تھی باطل مرکز کی, اور اس لیے وہاں پر تحور کا اظہار ہوا. تو یہ نادر مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں, یعنی کم تر, نادر تو نہیں کہہ سکتے کم تر. پہلی منزل ہے علم اخلاق کی روشنی میں اگر انسان اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہے تو حکمت کی قوت اعتدال میں لائے. دوسری منزل ہے جو کہ بہت زیادہ مبتلا بے ہے عفت. تیسری منزل ہے شجاعت, غصے کے اظہار میں انسان کو کنٹرول ہو جس قدر بھی ہو سکے. بنیادی بحثیں وہی بات کہ اگر علمی اصطلاحوں میں اور علمی اپروچ میتھڈولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے بات آگے بڑھے تو ایک علمی مطلب یہاں پر اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں. وہ علمی مطلب یہ ہے جس طرح جو حضرات, اب یہ صرف حوالے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, جو حضرات شیخ اعظم انصاری کی رسائل تک پہنچ گئے ہیں یا پڑھ چکے ہیں. تو رسائل کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہاں مجاری اصول عملیہ کی تقریریں شیخ نے دو طرح سے کی ہیں, بالکل اسی طرح, یہ میں نے تشبیہ کے لیے عرض کیا, اسی طرح بعض حضرات نے علماء علم اخلاق نے نفس کی قوتوں کے بیان میں بھی دو طرح سے تقریریں کی. ایک نفس کی تقریر یہ ہے کہ جو میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ نفس کی تین بنیادی قوتیں, قوت عاقلہ, قوت شہوانیہ, قوت غضبیہ, یا اسے نفس ناطقہ اور نفس سبعیہ اور نفس حیوانیہ شہوانیہ کہہ لیں آپ, اور ان تینوں کے نقاط اعتدال حکمت, عفت اور شجاعت ہے, اور ان تینوں کا نقطہ اعتدال عدالت. ایک تقریر یہ ہے, گویا پہلی منزل میں ثلاثی تقسیم ہے تین. دوسری تقریر اس کے برعکس ہے, نتائج میں اتنا فرق شاید نہ ہو لیکن بہرحال علمی اعتبار سے ایک بات عرض کر, وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ انسان میں دو قوتیں پائی جاتی ہیں, علمی عملی. علمی قوت کا درجہ اعتدال یا کمال حکمت ہے, اور عملی قوت کے درجہ اعتدال یا کمال کا نام عدالت. تو ثنائی تقسیم ہے. پھر کہتے ہیں یہ جو عملی قوت ہے یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو, یا اپنی ذات کو بچانا ہے غیر سے, دشمن سے حفاظت کرنی ہے, یا اپنی ذات کی تقویت کرنی ہے. دو ہی صورتیں. تقویت کرنے کے لیے عفت کی قوت ہونی چاہیے, حفاظت کے لیے شجاعت کی قوت ہونی چاہیے. تو یہ ثنائی تقسیم ہے. اب یہ کیوں ہے, کیا ہے استدلال, یہ صرف ایک علمی حوالہ تھا, دے کر آگے بڑھوں. آج کی نشست میں حکمت کے تعلق سے بھی تھوڑی سی بات آگے بڑھا کر گفتگو کو ختم کرتے ہیں. حکمت کی قوت کو کس طرح تقویت دی جائے اور کتنا علم انسان حاصل کرے, کون سا علم حاصل کرے, کون سا علم پہلے حاصل کرے, سب سے پہلے کون سا علم حاصل کرے, کس طرح شخصیت میں وہ جوہر پیدا ہو سکتا ہے یا نکھر کے سامنے آ سکتا ہے جسے جوہر حکمت کہتے ہیں. اصل تو جوہر آپ کی ذات ہے, یہ سب اس کے عوارض ہیں, یہ الگ بحث ہے کہ ہمیشہ جوہر پر, جوہر جو ہے موضوع بنتا ہے اور عرض اس پہ محمول ہوتا ہے. تو جوہر تو آپ کی ذات ہے, اس جوہر ذات کو نور حکمت سے کس طرح منور کریں. یہاں پر میں عرض کروں گا کہ ہر شخص میں, اور اشخاص کی تشخیص تجویز, اور خود اپنے نفس کی تشخیص و تجویز سے بات شروع کی جائے, یہ دیکھیں کہ اولیات اور بدیہیات روشن ہیں یا نہیں. اولیات, فطریات, بدیہیات, یہ روشن ہیں یا نہیں, یعنی انسان دو اور دو چار سمجھتا ہے یا نہیں. کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, چھوٹا مسئلہ ہے. مجھے نہیں معلوم آپ حضرات اپنی زندگی کے معاملات میں ایسے کتنے لوگوں سے ملے ہیں. میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو واقعی دو اور دو چار نہیں سمجھتے, یعنی لٹرلی 2 + 2 = 4. اس کو جب عملی زندگی میں آپ آئیں گے तो देखेंगे कि लोग नहीं समझते हैं, वो नहीं बरतते हैं, वो बरतना नहीं चाहते हैं, वो समझ के नहीं बरतना चाहते हैं। और बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते, वहाँ है कसूर अक्ल। अब स्कूलों में बच्चों का आईक्यू टेस्ट होता है, किस लिए होता है, किस नुक्ता नज़र से होता है? हर शख्स अपने अपने अपनी अपनी कुव्वत आकिला या अपनी इंटेलिजेंस का इम्तिहान खुद करें और देखे कि उसके अंदर सवाबित यानी साबित हकीकत और मुसल्लमात इसका कितना इल्म है किसको। जितना आपके आपके वजूद में, आपकी शख्सियत में, आपके ज़र्फ़ वजूद में, आपके कल्ब में, आपके जहन में जितने साबित हकायक होंगे, उन साबित हकायक से जितनी आपकी शख्सियत का ताल्लुक़ होगा, आपकी शख्सियत का जितना ताल्लुक़ होगा, वहाँ से आपकी अखलाकी कुव्वत की नश्वनुमा होगी। बीज ज़मीन में डालते हैं और फिर उसको सूरज की रोशनी मिलती है और पानी नमी मुनासिब मिल जाती है तो बीज से अखवा फूटता है ना, वही अखवा शजरे सायदार बन जाता है। ये अखलाक शजरे अखलाक का अखवा कहाँ से फूटेगा? आपके अंदर साबित हकीकतों का जितना इदराक होगा, और सिर्फ इदराक नहीं, उस इदराक पर आपको कितना यकीन होगा, उस यकीन के एतबार से आपके अंदर कुव्वत अखलाकी पैदा होगी। अब यह कुव्वत अखलाकी यहीं से दो हिस्सों में बढ़ जाता है इंसानी मुआशरा। बहुत से लोग हैं उन्हें मादी हकायक पर पूरा यकीन है और उसी एतबार से ज़मीनी हकायक मादी हक, वो कहते हैं हम हकीकत पसंद हैं, हमारा तो बिल्कुल हकीकत पसंदाना अप्रोच है। ठीक है, हकीकत पसंदाना अप्रोच है, लेकिन आप कुल हकीकत किसको समझ रहे हैं? ज़मीन को, मादी को। जो लोग इसी मादी कायनात को कुल हकीकत समझते हैं और उसी पर ईमान रखते हैं, उनके यहाँ भी अखलाकियात हैं, लेकिन वो अखलाकियात फुतूहत तक नहीं पहुँच सकती। वो अखलाकियात दार आखिरत के दरवाजे नहीं खोल सकती, वो अखलाकियात बहिश्त को वजूद में नहीं ला सकते। इस दुनिया में बड़ी हद तक वो अखलाकियात कामयाब भी हो सकती। ये अखलाकियात जो साबित हकीकतों को मादी हकायक तक महदूद नहीं समझती बल्कि मुजर्रद हकायक को भी दर्क करती है, उसका भी परसेप्शन रखती है, उसका भी इल्म पैदा करती है, उसका भी ताक़ुल पैदा करती है और उस पर पूरा यकीन पैदा करती है, वो अखलाकियात फुतूहत तक पहुँचाती हैं। वो अखलाकियात खुल्द की तख्लीक करती हैं, वो अखलाकियात बहिश्त को वजूद बख्शती हैं। आकाश मेरे इन जुमलों का गैर अदबी मफहूम ना लिया जाए, बहिश्त मौजूद है, हक सुबहानहु व तआला ने जिस अंदर तख्लीक फरमाई है वो है, लेकिन मैं जिस मफहूम के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ मेरा ख्याल है आप हज़रात के सामने रोशन है। ज़मीन हकीकत है, ये सूरज भी हकीकत है, मगर मैंने इसे पहले ही अर्ज़ किया था कि सूरज की रोशनी से कहीं ज़्यादा रोशनी अक्ल में पाई जाती है
और अकल के नूर से कहीं ज्यादा नूर वही में पाया जाता है। सूरज रोशन है मगर सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा रोशनी आपकी अकल की रोशनी। आपकी अकल की रोशनी वो रोशनी है जो सूरज की रोशनी को रोशनी समझती है। सूरज की रोशनी तो वो है कि वही साया भी बन जाती है। मद्दफ़ कैफ मद्दफ़, ये सूरज की रोशनी ये साया पैदा करती है। अकल की रोशनी बेसाया है और वही की रोशनी उससे भी बेपनाह है। तो मुजर्रद हकायक का अगर इल्म है और यकीन है, यकीन है। अब यहाँ पे अर्ज करूँ कि दो बातें मैं मुसलसल अर्ज करूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ, हकायक का इदराक और इल्म और फिर उससे ताल्लुक आपका। बहुत सी चीज़ों का आपका आपको इल्म होता है लेकिन आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी को आम मजहबी जबान में एतिकाद कहते हैं और मैं लफ्ज़ एतिकाद से परहेज़ करना चाहता हूँ इसलिए मैं हकायक कहता हूँ अकायद के बजाय। हकायक से आपका ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि आपने जब एक बार पहचान लिया ये हकीकत है तो आप उस हकीकत के वफादार रहें और कभी भी उस हकीकत से आपका ताल्लुक टूटने ना पाए। हकीकत पर यकीन जायल ना होने पाए। ये हकीकत पर यकीन जायल अगर हो गया शख्सियत की शिकस्त है। हकीकत पर यकीन पैदा हुआ, ये हकीकत है इल्म हुआ, अब इस हकीकत से आपका ताल्लुक बरकरार रहे यानी वफादारी बरकरार रहे। इसीलिए शायरी में वफादारी की जो भी तशरीह हो जो भी तारीफ हो वस्फ वफा सिफत वफा की इल्म फुतुवत में तारीफ यह है कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के अहद को पूरा करना वफा है। असल वफा यह है कि तौहीद हक समदी के साथ वफादारी करती है, अहद को पूरा किया जाए। मिनल मुमिनीन रिजाल सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, मुमिनीन में से सब मुमिनीन नहीं, सब में फुतुवत नहीं पाई जाती, मुमिनीन में से कुछ वो हैं। मिनल मुमिनीन रिजाल, मुमिनीन में से कुछ ऐसे जवां मर्द हैं जो अपने रब से किए हुए अहद को पूरा कर दिखाते हैं। तो अहद है, हक है, हकीकत है, हकीकत को पहचान लिया, इस हकीकत से एक ताल्लुक कायम हुआ, ये ताल्लुक टूटने ना पाए, ये यकीन जायल ना होने पाए। अगर ये यकीन जायल हो गया तो सिफत हिकमत वही नीच तो नाबूद हो गई। सवाबित का इल्म, हकायक का इल्म, और वो भी किस तरह से इल्म, दो दो चार की तरह। इंसान अखलाकी सतह पर इल्म अखलाक की जबान में हम ये कहेंगे कि इंसान को अवलियात मुशाहदात तजरबियात बदीहियात फितरियात हदसियात विजदानियात ये उसके लिए कम से कम क्लियर हों। अब जाहिर है ये इस्तलाह मंतिकी में मजबूर हों, ये बाद में इसकी हम वजाहत और करेंगे, बग़ैर वजाहत के बाद पूरी नहीं होंगी। अवलियात मसलन अवलियात से क्या मुराद है? अवलियात यह कि आप वजूद को मौजूद समझें। ऐसे भी फलसफियों के नाम आपने जरूर सुने होंगे कि जो सोचते हैं पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं। फिलॉसफी की किताबें पढ़ी हैं, ये सब बहसें। अब ऐसी बातें शायरी में तो अच्छी लगती हैं कि हजरत गालिब ने मसलन कह दिया कि ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، اب آپ اس کو جس سطح پہ لے جائیں، لیکن حقیقت کی دنیا میں، حقیقت کی دنیا میں آپ ہیں، اپنے وجود کو تسلیم کیجیے، آپ کے قدموں کے نیچے زمین ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیجیے، آپ کے سر پہ آسمان ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیجیے، کائنات میں آفتاب ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیجیے، آپ کے اس وجود کے خارج میں آفتاب ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیجیے، آپ کے اس وجود کے داخل میں ایک آفتاب ہے جس کا نام عقل ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیجیے، یہ صورت اس کی کرنیں کچھ چیزوں کو روشن کرتی ہیں، آپ اس کا انکار نہ کیجیے، اسی طرح عقل جن چیزوں کو روشن کرتی ہے آپ اس کا انکار نہ کیجیے، وہاں شک و شبہ پیدا نہ ہو، ثوابت موجود، وجود کو موجود مانیے، یہ اولیات میں سے ہے۔ اب یہیں سے آپ سمجھیں گے بہت سے لوگوں میں بنیادی اخلاقی کمزوری کیا ہوتی ہے، وسواسی ہو جاتی، وہم وسواس، ہر چیز میں شک، یہ وہم وسوسہ شک، وہم جو علمی اصطلاح ہے وہ نہیں ہے یہاں مراد میں، جی اردو میں جو آپ حضرات وہم استعمال کرتے ہیں، ورنہ قوت واہمہ، وہم ایک حقیقت ہے مثبت، وسوسہ شک شبہ، اس سے نجات دیجیے، اخلاقی حکمت جس شخص میں ہو، پہلی قوت اخلاقی کا اظہار اور نشو نما کیا ہوگا کہ انسان میں حد سے زیادہ شک پیدا نہ ہو، شبہ پیدا نہ ہو، وسوسہ نہ پیدا ہو، شخصیتوں کے بارے میں بھی، نماز اور روزے اور طہارت کے شکوک سے لے کر، اور شخصیتوں، کوئی بھی ملا پتا نہیں ہے میرا دوست ہے کہ دشمن، پتا نہیں ہے نگیٹو ہے یا پازیٹو، اور زیادہ تر نگیٹو سوچنا ہر بارے میں، ہر ایک کے بارے میں، یہ ہمارے معاشرے کا عام مرض ہے، ہے مرض، یہ مرض بہت عام ہے، بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، سعید ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے لیے سب سے پہلے مثبت خیالات اور نظریات رکھتے ہیں، یہ اخلاقی قوت ہے، یہ حسن ہے اخلاق، کسی شخص کو دیکھا آپ اس کے برائی، بری باتیں سوچنے لگے اس کے بارے میں، کیوں، جواز کیا ہے، سب سے پہلے اچھے توقعات رکھیں، وہ جو عام ایک لفظ ہے بی پازیٹو، ہاں یہ اچھی بات ہے، معاملات زندگی سے لے کر اور منطقی اور فلسفیانہ اور ایمانی حقائق تک، انسان ثوابت کا اس طرح سے کہ اس میں اولیات سے نظر ہٹنے نہ پائے، اولیات میں مثلا یہ بھی ہے کہ نقیضین کا اجتماع محال ہے، یہ قضیہ روشن ہونا چاہیے، اور اسے زندگی کے مختلف مراحل میں اس کا اطلاق کرنا چاہیے، برتنا چاہیے، اپلائی کرنا چاہیے، نقیضین، اجتماع نقیضین محال ہے، اولیات میں سے، یعنی کیا، یعنی یہ کہ اس وقت یہ لندن میں، ویمبلی میں، سڈبری میں، اس وقت 9:25 رات کے ہو رہے ہیں، یعنی اس وقت دن نہیں ہے رات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں اس وقت ایک ہی آنے واحد میں دن بھی ہو اور رات بھی، البتہ بہت سے لوگ دن اور رات کی مثال کو حقیقی نہیں بلکہ اضافی سمجھتے ہیں، اضافی و نسبی سمجھتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ مثال پرفیکٹ ہے، ایک ہی وقت میں دن اور رات جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی ظرف زمان و مکان میں، نہیں، یہ چیز روشن ہونی چاہیے، اور یہ چیز زندگی کے بہت سے مسائل میں کام آتی ہے، چونکہ وقت تقریباً گزر چکا ہے، اسے ہم عملی مثالیں اس وقت اب نہیں دے رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. عملی مثالیں سوچیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں، گھر میں، روزمرہ کی زندگی میں، دین میں، مذہب میں، اقتصاد میں، بازار کی زندگی میں، سیاست کی زندگی میں، کہاں کہاں اس مسئلے کو برتتے ہیں اور کہاں کہاں یہ مسئلہ اولیات میں سے. یہ پوری، بعض حضرات تو شدت کے ساتھ کہتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ذرا مبالغہ آمیز بیان ہے، لیکن کچھ ایسا مبالغہ آمیز بیان بھی ہے، آپ مبالغہ آمیز بھی نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پوری حکمت کی اساس اس قضیت پر ہے کہ نقیضین کا اجتماع محال ہے. یا دن ہے اس وقت یا رات ہے. رات کو رات کہنا حکمت ہے، دن کو دن کہنا حکمت ہے. اور یہ سمجھنا کہ ایک ظرف زمان و مکان میں رات و دن مجتمع نہیں ہو سکتے، یہ حکمت ہے. اور اس میں شک میں مبتلا ہو جانا کہ پتہ نہیں اس وقت رات ہے کہ دن، یہی برخلاف حکمت ہے، یہی صفاحت ہے، یہی سفسطہ ہے، یہی ابلہی ہے. آگہی سے ابلہی تک بہت زیادہ فاصلہ بھی ہے اور کچھ ایسا فاصلہ بھی نہیں. آگہی سے ابلہی تک بہت زیادہ فاصلہ ہے اور کچھ ایسا فاصلہ نہیں. حکمت ہی کے مسائل میں وہ بات بھی آئے گی جو ہمارے ایک بہت ہی مجھے پسند ہیں، عظیم شعرا میں ان کا شمار نہ ہوتا ہو لیکن اچھے متوازن وہ عمدہ شاعر تھے، حضرت عزم لکھنوی. وہ فرما گئے ہیں کہ سمجھنا آ گیا وائز کو، سمجھانا نہیں آیا. سمجھنا آ گیا وائز کو، سمجھانا نہیں آیا، اسی سے اس کی جانب کوئی دیوانہ نہیں آیا. علم سمجھنا پہلے اور پھر سمجھانا، یہ سب قوت حکمت کو نشو و نما دینے کی باتیں. اور اگر قوت حکمت کو ہم نے نشو و نما دے دیا، اس کی پرورش کی، تو پوری اخلاقی شخصیت اس کے زیر سایہ پروان چڑھے گی. اور یقیناً بعض یا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے حکمت سے بھی پہلے عفت کی صفت پہ زور دینے کی بات ہوگی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے شجاعت کی صفت کو حد اعتدال تک لانے کی ضرورت ہوگی. یہ اپنے حسب حال ہر ایک کو اپنی شخصیت کا جائزہ لینا چاہیے. حکمت کی بحث کے تعلق سے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ حسین علیہ السلام، اس فقرے کو بیان کر کے میں اس کا ذکر کر کے اس گفتگو ختم کروں کہ آپ نے فرمایا ہے دراسۃ العلم لقاح المعرفہ. علم دراسہ، دراسہ یعنی علم کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، علمی اشتغال، یہ انسان کے اندر معرفت پیدا کرتا ہے، حقائق کی پہچان. ایک ہے حقائق کا علم، ایک ہے حقائق کی پہچان. جو کچھ کانٹ نے تنقید عقل محض میں لکھا ہے، اس کا نصف سے زیادہ حصہ مولا امام حسین کے اس جملے میں سمٹا ہوا ہے، دراسۃ العلم لقاح المعرفہ. آج بس اتنا ہی. انشاءاللہ حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے، خمسہ نجبہ کے فیضان سے، خصوصیت کے ساتھ باب مدینۃ العلم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور مدینۃ العلم سرور کائنات سید الموجودات ابو القاسم المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کرم سے انشاءاللہ ہم استفادہ کرتے رہیں گے، تو یہ سفر اخلاقی اور عرفانی یقیناً اپنی منزل تک پہنچے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.